لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا مومنین اور مومنات مجالس عزا بعنوان اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جاری و ساری ہے اور یہ اسی سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے کہ جس کا آغاز سرنامہ کلام میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو تلاوت کرنے کے ذریعے سے کیا گیا کہ جس میں مولا واقع ارشاد فرما رہے ہیں احیو امرنا. فضیل ابن یسار سے یہ حدیث ہے اور مولا ارشاد فرماتے ہیں احیو امرنا, اے فضیل اتجلسونا وتتحدثون, کہ اے فضیل کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو, کیا تم مجلس برپا کر کے اس مجلس کے اندر ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو؟ تو جناب فضیل صحابی یہ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ بلا, بالکل کیوں نہیں. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لأحب تلک المجالس, یاد رکھنا میں ان مجالس کو پسند کرتا ہوں, ان مجالس کو محبوب جانتا ہوں کہ جن مجلسوں میں ہماری حدیثوں کا ذکر کیا جائے اور جن مجلسوں میں ہماری حدیثیں تلاوت کی جائے. فَأَحْيُوا أَمْرَنَا یا فضیل فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا, اے فضیل یاد رکھو ہمارے امر کو زندہ کرو. فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا, اور جو کوئی ہمارے امر کو زندہ کرے پروردگار عالم کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احیو امرنا ہمارے امر کا احیاء کس طرح سے ہوگا, ہماری حدیثوں کو بیان کر کے. اور احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام یقین جانیے وہ خزانہ ہے ہمارے پاس, علمی خزانہ, ہمارا ورثہ کہہ لیجئے, کہ ساری زندگی بھی اگر ہم اس کو پڑھ پڑھ کر اس سے سبق اور علم اور نور حاصل کرتے رہیں تب بھی ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں اور احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ ہے, تعداد ان کی بہت زیادہ ہے. لہذا یہ ایک بات. اور عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ, جب جس محفل میں جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہمارے امر کو جو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت, جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہ مجلس, اس مجلس پر رحمت. اب احیاء امر اہل بیت بھی رحمت کے نزول کا باعث, اور صالحین کا ذکر کرنا یہ بھی رحمت کے نزول کا باعث. یہاں پر ایک رک کر جملہ ارشاد کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی سننے والے مومنین اور مومنات کی خدمت میں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزو جب صالح لوگوں کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, جب احیاء امر اہل بیت کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی ہستیوں کا ذکر کرو کہ جنہیں خود اللہ نے اپنی رحمت بنا کر اپنے لوگوں کے لیے بھیجا ہے, تو سوچو اس مجلس کا کیا عالم ہوگا جس مجلس میں اللہ کی رحمت جیسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے. یا یعنی کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. لہذا ان مجلسوں میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں میں اہل بیت اطہار کے امر کا احیاء ہوتا ہے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ اور نمونے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کچھ اور مثالیں واقعات کی صورت میں احادیث کے اندر جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. جناب مولا امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام مولا کے دور میں متوکل نے بغداد کے اندر تو اس کا سیٹ اپ تھا ہی، شہر سامرہ کو بھی اس نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا، اور اتنی خوبصورتی سے سجا کر اپنا بغداد سے دارالخلافہ سامرہ منتقل کرنا چاہ رہا تھا، اور بعد میں کر بھی لیا تھا کہ اتنا خوبصورت وہ شہر تھا. خوبصورت شہر تو یہ جو سامرہ شہر تھا وہ تو خوبصورت پہلے ہی سے تھا، مگر اور بھی اس کو اپنے محل اور اپنے رہنے کی جگہ اور اپنا اقامت کی جگہ جہاں پر متوکل نے رہنا تھا اس کو اور زیادہ سجایا تھا خود اس نے اپنے لیے. آب و ہوا بہت پاک و پاکیزہ، لیکن جہاں پر اس نے پورے شہر کو سجانے کے لیے کام کیا، جہاں پر اس نے اپنے محل کو مزید سجانے کے لیے کام کیے، وہیں پر اس نے ایک ایسا پرندوں کا گھر بنایا تھا، ایک محل، اور اس محل کا ایک ایسا ہال تھا کہ جس ہال کے اندر چاروں طرف سے سورج کی روشنی پڑتی تھی اندر کی طرف، اور اس ہال کے اندر اس نے پرندوں کے گھر بنائے ہوئے تھے، اور مختلف انواع و اقسام کے پرندے اس نے لا کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. متوکل کی بات ہو رہی. جب جب امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو ان پرندوں پر کیا اثر ہوتا تھا؟ عام حالت میں وہ پرندے جب متوکل دربار میں آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پرندے چیختے تھے، چلاتے تھے، شور کرتے تھے، اور اتنی زیادہ چہچہاہٹ ان کی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی دو افراد آپس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے تو وہ اس بڑے سے ہال کے اندر بات نہیں کر پاتے تھے. اتنی زیادہ چڑیوں کی جو چرپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ تھی، چڑیوں کا چہچہانا وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حضرت امام علی النقی علیہ افضل التحیات والثناء مولا تشریف لایا کرتے تھے تو وہ پرندے اس طرح سے ساکن ہو جاتے تھے، وہ پرندے اس طرح سے سکون میں آ جاتے تھے، آرام میں آ جاتے تھے کہ وہ ساکت ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. اس وقت کوئی پرندہ نہ چیختا تھا، نہ چلاتا تھا، نہ چہچہاتا تھا. میرا یہ ایمان ہے کہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہوگا کہ دسویں امام، ہمارے زمانے کے امام مولا واقع تشریف لے آئے. اسی طرح سے کچھ اور پرندے تھے متوکل کے پاس دربار میں جو اس نے پال کے رکھے تھے، کہ جن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپس میں، اور ان کا کرتب دیکھتا تھا یہ متوکل بیٹھ کر. مگر جب حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لاتے تھے، یا جب مولا کو طلب کیا جاتا تھا، جب مولا تشریف لاتے تھے، مولا کو بلایا جاتا تھا، تو اس وقت جب تک امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، تب تک پرندے نہ لڑتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ چیختے تھے، نہ چلاتے تھے، نہ شور مچاتے تھے. پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی پرندوں کی طرف سے اس ہال کے اندر اور اس دربار کے علاقے کے اندر، اس ایریا کے اندر، کہ جہاں پر اس نے اتنے سارے پرندوں کو رکھا ہوا تھا کہ جو عام حالت کے اندر شور مچایا کرتے تھے. یہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اور مولا کی امامت کا، ان کے امام ہونے کا، ان کے معصوم ہونے کا، ان کے وجود اقدس کا یہ اثر اور اس کی تاثیر، اور مولا کا تصرف یہ کہہ لیجئے کہ جب مولا آ رہے ہیں تو وہ پرندے خاموش ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا احساس کر کے پرندے خاموش ہو جایا کریں اور مولا کی موجودگی میں پرندے کلام نہ کریں، احترام میں نا، مولا امام علی النقی علیہ السلام کے احترام میں ہے کہ پرندے خاموش ہیں، اب سوچئے کیا وہ انسان ان پرندوں سے بھی بدتر نہیں ہوگا کہ جو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نہ فقط یہ کہ بول رہا ہے بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جسارت کر رہا ہے اور مولا کے کا استہزاء کر رہا ہے، نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کل انعام بل ہم ازل کے چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ پرندوں کو پتا ہے کہ مولا امام نقی علیہ السلام آ گئے، ہمیں خاموش ہو جانا ہے۔ جب مولا جب تک تشریف فرمائے تب تک ہم نے کلام نہیں کرنا۔ مگر انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے نظر آئے یا انسان نما نظر آئے لوگ کہ جو دسویں امام علیہ السلام اور بھی آئمہ اطہار علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس طرح سے کلام کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ امام علیہ السلام کو بولنے نہیں دیتے بلکہ امام کی شان میں گستاخی کرتے، جسارت کرتے، تجاوز کرتے اور اس لائن کو کراس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ ان پرندوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں۔ یہ ان پرندوں کی مثال ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ جس واقعے کے اندر ایک شیر، زینب نام کی ایک خاتون کہ جو آ کر یہ کہتی تھی کہ میرا نام زینب ہے اور میں وہی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہوں، اور دسویں امام علیہ السلام کے دور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں واقعہ پورا نہیں دہراؤں گا، بس فقط وہ اشارہ کروں گا کہ حیوانوں نے کس طرح سے امام علیہ السلام کی تعظیم کی ہے اور اپنا سر تسلیم امام علیہ السلام کے سامنے کیسے خم کیا ہے، ان کی ولایت، ان کے اختیارات، ان کے تصرفات کو مد نظر رکھتے ہوئے حیوانوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارا امام ہے۔ اور کس طرح سے ہوا کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ اولاد زارا سلام اللہ علیہا کا گوشت اور خون اور ان کی ہڈیاں وحشی درندوں پر پروردگار عالم نے حرام کر رکھی ہیں، تو کہا آپ تو پہلے مزداق بنتے ہیں، یعنی بنت علی کا دعویٰ کرنے والی وہ عورت کہ جو چھوٹا دعویٰ کر رہی ہے سب جانتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، پتہ کیسے کریں، اس کو کانے کیسے کریں، اس کو ساکت کیسے کریں، خاموش کیسے کریں، اس کے جھوٹے دعوے کو جھٹلایا کیسے جائے۔ تو امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حل پیش کیا تھا کہ اسے شیروں کے، بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ واقعتاً جناب سیدہ کی بیٹی ہوئی تو ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو کہا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں، آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ مشورہ دے رہے ہیں اسے کیج میں ڈالنے کا، پنجرے میں ڈالنے کا، تو پہلے تو متوکل نے کہا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے کیج کے اندر، پنجرے کے اندر۔ اور دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے مولا تشریف لے کر آئے، اور جیسے ہی شیروں نے امام کی خوشبو کو محسوس کیا فوراً سے دوڑ کر امام علیہ السلام کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اپنے سروں کو امام علیہ السلام کے قدموں سے ملنے لگے اور امام علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور مولا کے گرد طواف کرنے لگے، اور اس کے بعد ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یہ انداز ہے تسلیم کا اور تعظیم امام کا کہ جو حیوانوں کو تو پتا ہے مگر کچھ ایسے انسان نظر آتے ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر کہ جن کو اتنی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور احترام کا اندازہ نہیں ہے۔ آ جائیے اور مثال، ایک روایت میں اس شیر کا ذکر تو ملتا ہے مقاتل کے اندر کہ جس شیر نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، مولا کے زخمی لاشے کے گرد طواف کرتا رہا اور قریب آ کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر پائمالی مولا حسین علیہ السلام کی رک گئی، لیکن پھر روایت کے مطابق اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے، بارش کر کے اسے بھی شہید کیا گیا، اور اس کے بعد گھوڑوں کی نالبندی کی گئی، اور پھر دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑا دیے گئے، اور وہ انسان نما درندے کے جو میدان کربلا کے اندر مقتل میں حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشا پامال کر رہے تھے، وہ اپنی حیثیت حیوانوں سے بھی بدتر ثابت کر رہے تھے۔ اب آ جائیے، میں دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حیوانوں میں سے ہی ہے مگر دو پرندے۔ ایک پرندہ وہ کہ جسے عربی زبان میں بوما کہا جاتا ہے، انگلش میں آؤل، اور اردو کے اندر اسے الو کہا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اس پرندے کا نام ایک ایسا سمبل بنا دیا گیا ہے ہماری زبان کے اندر اس کا غلط استعمال کر کر کے، کہ نہ زیبا کسی کی طرف نسبت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے اس پرندے کے ساتھ کہ کوئی کسی کو گالی دینے کے لیے نعوذ باللہ اس پرندے کا نام لے. استغفر اللہ ربی واتو بولے. اب ذرا دیکھیے کہ یہ پرندہ کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو عبداللہ الجعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام مولا سوال کرتے ہیں, یعنی ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ہم مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آقا کی خدمت میں تھے, سمعتہ یقول ہم نے ان کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں حل احد منکم رآہا بالنہار. سمعتہ یقول عن البوما ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو, چھٹے امام علیہ السلام کو سنا بوما کے بارے میں سوال کرتے ہوئے, بوما کے بارے میں بات کرتے ہوئے, آؤل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ مولا نے سوال کیا حل احد منکم رآہا بالنہار, کیا تم لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اسے دن کے وقت دیکھا ہے, دن کے اجالے میں دیکھا ہے؟ اس آؤل پرندے کو تم لوگوں نے کیا دن کے اجالے میں کبھی نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی جواب دیا گیا کہ نہیں مولا ہم نے تو اسے نہیں دیکھا. کا دہا یتلعو یا یتلعو باللیل الا لیلا, کہ یہ جو جانور, یہ جو پرندہ ہے آؤل بوما, یہ باہر نہیں آتا مگر یہ کہ رات کو, سوائے یہ رات کو اور نکلتا ہے بس, اور انسانوں کی آبادیوں میں بھی نہیں نظر آتا. یہ خرابوں کے اندر اور ایسے کھنڈرات کے اندر رہتا ہے کہ جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا. اب یہ روایت مزید آگے کہتی ہے کیا ہے اس کی تاریخ, یہ جو آؤل ہے یہ پہلے, کب پہلے؟ سن 61 ہجری سے پہلے انسانوں کے درمیان رہتا تھا, انسانوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا, انسان اسے غذا دیتے تھے, کھانا دیتے تھے, پانی دیتے تھے, یہ انہی سے لے کر کھا پی لیتا تھا, اسی طرح اس کا زندگی کا گزارا ہوتا تھا. یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں انسانوں, کچھ انسانوں کے ہاتھوں کے جو درندہ صفت تھے, کتنی بے دردی سے میرے مولا واقع, آپ کے مولا واقع امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, ان کے بچوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے باوفا انصاروں اصحاب کو کس طرح سے تحت تیخ کیا گیا, وہ تاریخ گواہ ہے. اور یہ بوما اس واقعے سے اتنا اثر لیتا ہے اور اتنا مغموم اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر خرابوں میں چلا جاتا ہے اور آئسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو, انسانوں کی آبادیوں سے دور کر لیتا ہے اور وہاں جا کر رہتا ہے جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو, کھنڈروں کے اندر. رات میں جاگتا ہے, دن کو سو جاتا ہے. یہ کربلا کے واقعے کے بعد اس کا روٹین چینج ہوا ہے, ورنہ کربلا سے پہلے ہی انسانوں کے درمیان رہا کرتا تھا. یہ ایک امام حسین علیہ السلام, امام برحق علیہ السلام والسلام کے غم میں غم زدگی کا یہ اثر دکھانا, اس اثر کا ظاہر ہونا اس پرندے سے کہ جس کا نام بوما عربی میں آؤل انگلش میں, کیا انداز ہے دیکھیے. ایک حیوان ہے مگر امام معصوم علیہ السلام کے احترام اور ان کی تعظیم کا کیا حق ہے, کیا تقاضا ہے, وہ جانتا ہے. اور ساری رات امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری رات نوحہ کرتا رہتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین علیہ السلام پر, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور پھر یہ سو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تھا حال اس کا, آؤل کا. اور آ جائیے کبوتر. داؤد ابن فرقد نام ہے راوی کا. کامل الزیارات کے اندر یہ روایت شیخ ابن قولوہ قمی آل اللہ مقام شریف و نور اللہ مرقدہ نے لکھی, نقل کیے وہ روایت. شیخ ابن قولوہ قمی نے کامل الزیارات کے اندر لکھا اس روایت کو. داؤد ابن فرقد چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور مولا کے بیت الشرف میں موجود ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک کبوتر کو آ کر مولا کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہوا دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ کہہ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ ایسی خاص آواز نکال رہا ہے کہ جیسی آواز اس وقت نکالی جائے کہ جب انسان کچھ پڑھ رہا ہو, کچھ کہہ رہا ہو, کوئی بات کر رہا ہو. اور کبوتروں کی کچھ ایک خاص ایسی آواز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں تو ایک خاص آواز نکالا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ داؤد جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا جو ان تو فدا کا اپنا رسول اللہ، میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کو پکار کر ان پہ نفرین کر رہا ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ انہیں اپنے گھر میں رکھو اور ان کی غذا اور پانی کا خیال رکھو، انہیں اپنے گھر میں پالو۔ امام معصوم علیہ السلام کبوتروں کے بارے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ حیوان ہے کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام والسلام پر نفرین کرتا ہے انہیں پکار پکار کر۔ یہ حیوان کی حالت ہے کہ جو امام کی ولایت کی معرفت رکھتا ہے، امام کی ولایت کو جانتا ہے، امام مقام امامت منزلت امامت کو جانتا ہے، اور اس کے بعد اس انداز سے امام علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے انسان کہ دسویں امام علیہ السلام ہی کا دور ہے اور امام علیہ السلام چلے ہیں سامرہ، نہیں امام علیہ السلام تو مدینہ میں، اور متوکل نے بھیجا ہے امام کو گرفتار کرنے کے لیے 300 لوگوں کو ایک لشکر بنا کر، اور ان میں 2 سپہ سالار رکھے، اور 2 سپہ سالاروں کے ساتھ بھیجا ہے ایک لشکر کو، وہ چلا امام علی النقی علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے، یعنی سائلنٹلی گرفتار کر کے لے کر آنے کے لیے سامرہ کی طرف۔ اب راستے میں بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، ایک ہے مولا کائنات کا چاہنے والا، ایک ہے مولا سے نفرت کرنے والا۔ اچھا مولا سے نفرت کرنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر بتا دیں کہ دیکھو مولا کا مقام یہ ہے، مولا کی فضیلت یہ ہے، وہ مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک معلوم ہی نہیں تھا، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے بھائی تو نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ عظیم المرتبت مقام عطا کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ان کی معرفت کروائی مجھے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ معاجز پڑھتے جائیں، آپ امام کے فضائل پڑھتے جائیں، امام کا وہ مقام کی جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے وہ بتاتے چلے جائیں، مگر پھر بھی وہ ہوتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا۔ اچھا اب ان دونوں افراد کا کیا فرق ہے؟ فطرت کا فرق، سالمیت کا فرق۔ انسان ایک انسان ہے کہ جس کی فطرت اس طرح سے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے کہ جہاں پر ہدایت آئی وہ قبول کرے گا، اور کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے، آپ اس بند دروازے پر کتنے ہی دم درود کر دیجئے، کتنے ہی فضائل پڑھ دیجئے، کتنے ہی آیتیں پڑھ دیجئے، کتنے مقامات اہل بیت بتا دیجئے، وہ دروازہ بند رہتا ہے، بات اندر نہیں پہنچتی دل کے۔ انسان اس وقت سے ڈرے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضائل سے کہیں دور نہ کر دے، ان کی معرفت سے کہیں کنارہ کش نہ کر دے۔ ہمیشہ اس بات کا انسان پروردگار عالم سے تقاضا کرتا رہے کہ بارے الہ میرے دل میں یہ جو معرفت کا دیا ہے اسے اور روشن فرما، اس کی روشنی میں اور چار چاند لگا، اس میں اضافہ فرما، اے خدا مجھے اہل بیت اطہار سے دور نہ کر، اس لیے کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرے، لہذا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری نظر کرم مجھ پر رہے، لہذا میں نے ایسے لوگوں کا دامن تھام رکھا ہے کہ جن پر پہلے سے تیری نظر کرم ہے، ان پر نظر کرم ہونے کے صدقے توسط مجھ پر بھی تیری نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیے وہ واقعہ جو حضرت امام علی النقی علیہ السلام والا ہے کہ جو مدینہ مولا کو لینے کے لیے سپاہی جا رہے ہیں، میں اس کو بہت طولانی نہیں کروں گا، بس 2 جملوں کے اندر۔ یہ لڑتے رہے، ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ خالی لینڈ ہے اور اس میں جو تمہارے مولا نے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر زمین کے ایک ایک ٹکڑے سے، ہر ٹکڑے سے 70,000 لوگوں کو یا 70,000 لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا میدان قیامت میں یا محشر کے میدان میں، یہ قیامت جب آئے گی برپا ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور وہ مولا کی نعوذ باللہ اہانت کرنے کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سچ نہیں کہا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ، بحث تو بہت سارے अलग अलग टॉपिक्स पे सारा रास्ता हुई है। जब वो नो मैंस लैंड में पहुंचे, डेजर्टिक लैंड में पहुंचे कि जहां पर सहरा ही सहरा है, कह रहे हैं वो जो तुम्हारे मौला ने कहा है कि जमीन के हर हर टुकड़े से 70-70 लोगों को उठाया जाएगा कयामत में, तो इस जमीन से कैसे उठाया जाएगा 70 लोगों को? ये बात हो गई, ये खामोश हो गए, इसने बहस नहीं की। मदीना गए, इमाम ने 3 दिन की मोहलत मांगी। सख्त गर्मी के दिनों में मौला ने स्वेटर्स और जैकेट्स सिलवाने के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी कि मैं जैकेट्स और स्वेटर सिलवाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। और 3 दिन की मोहलत दी गई। लोग सारे कह रहे थे कि देखो, मैं नहीं कह रहा था कि नाउजुबिल्ला ये जो बात करते हैं उसकी कोई बेस नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह। जब चले उसी सहरा के पास से गुजर हुआ, ठंडी हवाएं चली, तूफान आया, बारिश हुई, इतनी ज्यादा ठंड पड़ी। सहरा का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, अनसर्टेनिटी होती है उसके अंदर, पता नहीं होता कब ठंडी हवाएं चल जाएं, कब गर्म हवा। और इतनी ठंडी हवाएं चली कि लोग थर थर कांपने लगे, यहां तक कि इमाम अली नकी अलैहि सलाम ने जो ऊनी कपड़े सिलवाए थे गर्म गर्म, वो मौला ने सबको देना शुरू किया और कहा जिसके पास नहीं है वो आकर उसके साथ शेयर करे कि जिसके पास है। मगर फिर भी कुछ लोग रह गए। और तकरीबन वो जो आर्मी आई थी मुतवक्किल की, उसके 70-80 अफराद इंतकाल कर गए, दम तोड़ गए, इतनी ज्यादा ठंड थी उसे बर्दाश्त नहीं कर सके और रुखसत हो गए इस दुनिया से, उनका दिल काम करना बंद कर गया। और फिर इमाम अली सलाम के पास आए पूछने के लिए, अली के वारिस के पास आए मुश्किल कुशाई के वक्त, और मुश्किल कुशाई फरमाई मौला ने कि दफनाए कैसे इतने सारे लोगों को। इमाम अली सलाम ने फरमाया कि एक बड़ा सा गढ़ा बनाओ और उस गढ़े के अंदर ये 70 के 70 अफराद दफना दो। और फिर उस शख्स की तरफ मौला रुख करके फरमाते हैं कि जो तू पूछ रहा था ना सामर्रा से मदीना आते हुए इस शख्स से, कि जो हमारा चाहने वाला है, कि जो तूने पूछा है कि हमारे जद मौला अली अलैहि सलाम कहते हैं कि जमीन के हर टुकड़े से 70 अफराद मबूस होंगे, कैसे होंगे? देख ले, ऐसे ही होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम अली नकी अलैहि सलाम तो उनके साथ सामर्रा से नहीं आ रहे थे मदीने, उनको तो लेने के लिए ही आ रहा था ग्रुप लश्कर। और इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम जानते हैं, ये उनका तसर्रुफ है, ये उनके इख्तियारात है, ये इंसान जान मौला जान रहे हैं कि रास्ते में उनके हवाले से क्या बात हो रही है, उनके अजदाद के हवाले से क्या बात हो रही है। और फिर मौला ने दलील भी वहां पर ऐसी पेश कर दी कि जो वाकया हुआ वो परवरदिगार आलम की कजा व कदर के एतबार से था। और फिर इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम ने उसका हवाला देकर कहा, देख इस तरह से होगा कि मैदान हशर के अंदर 70 अफराद जमीन के हर टुकड़े से जमीन से मबूस किए जाएंगे। बात को हम आगे बढ़ाएं। इमाम मासूम, उनके इख्तियारात और उनके तसर्रुफात इस तरह से परवरदिगार आलम ने उन्हें अता कर रखे हैं। मिसाल के तौर पर जो काम अहले बैत अथार करते हैं वो बेइज़्निल्लाह करते हैं, ये तो तय है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। पहले दिन हमने कहा था कि मकतबे तशय्यो माइनस अल्लाह कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, कि अल्लाह को माइनस कर दो और मुस्तकिल अहले बैत अथार ही की अल्टीमेट पावर, ऐसा तो नहीं है। यकीनन अहले बैत अथार किसके नुमाइंदे? परवरदिगार। लिहाजा उन्हें हिदायत का काम अंजाम देने के लिए जो पावर्स और इख्तियारात और तसर्रुफात मिले हुए हैं, ये भी बारगाह इलाही की तरफ से मिले हुए। और इसकी मिसाल कैसी है? जब बेटा घर से निकलता है या हफ्ते के इब्तिदा में, महीने के इब्तिदा के अंदर, साल के इब्तिदा में, बाप अपने बेटे को एक खास रकम दे देता है और कहता है कि देख ये मैं तुझे दे रहा हूं कि तू खर्च करेगा, जैसे तू समझे कि ये मुस्तहिक है उसे दे देना। 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 1,00,000 रुपए हो, 50,00,000 रुपए हो, जितने भी लाखों रुपए हो, वो जो बाप अपने बेटे को दे रहा है और बेटा अब जो दे रहा है अपनी तरफ से देख रहा है, इसमें अहलियत है नहीं है, फजल करना है, अदल करना है, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, बेटा अपनी जीत से तय कर रहा है। बाप ने बेटे को इसलिए दिया कि बाप जानता है कि बेटा मेरे मिजाज को समझता है, बेटा मेरी तबीयत से वाकिफ है, बेटा मेरी मशीयत से आगा है, बेटा जानता है कि अगर मेरा बाप यहां होता तो वो किसे देता किसे ना देता, इसीलिए तो बाप ने उस पर एतमाद और एतबार करके वो रकम दी है कि अब अपनी मर्जी से जाकर उसे खर्च कर दो। आज आइए बात को हम इस तरह से आगे लेकर चले कि यूं तो इमाम अलैहिस्सलाम की इस विलायत पर यकीन रखने, ईमान रखने वाले भी मिले और ईमान न रखने वाले भी मिले, मगर एक ऐसा आया दसवें इमाम अलैहि सलाम के पास कि आकर मौला से आका से ये कहता है कि मौला मैं आपके जद हैवानात पर किस तरह से इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम का तसर्रुफ मौजूद है वो सुनिए। अब अभी आपने सुना था कि बराह रास्त जब इमाम आ रहे दरबारे मुतवक्किल में तो ये फर्क हो रहा है, ये अंदाज हो रहा है, ये तासीर पैदा हो रही है कि खामोश हो रहे हैं, सुकून में आ रहे हैं, सुकूत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर बराह रास्त इमाम वहां पर मौजूद नहीं है, इमाम पैगाम भिजवा रहे हैं किसी एक हैवान की तरफ। और किस तरह से कहा, इमाम अलैहिस्सलाम के पास दसवें इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और ये रिवायत उयून अखबार रजा के अंदर मौजूद है और गालिबन दसवें इमाम अलैहिस्सलाम का खादिम साफी नाम है या उसका लकब साफी है उसके एतबार से मिलता है कि वो ये नकल कर रहा है कि दसवें इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और वो कह रहा है कि मैं आपके जद आपके दादा सुल्तानुल अरब वल अजम आका मौला अली इब्ने मूसा रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए शहर तूस जाना चाहता हूं। कहा कि एक ऐसा अकीक लो कि जिसका रंग जर्द हो और उस पर माशा अल्लाह हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक तरफ लिखवाओ और दूसरी तरफ लिखवाओ मुहम्मदुन व अली और वो पहन लो और पहनकर चले जाओ, खुदा तुम्हें उस अंगूठी के और उस नक्श की बरकत से हर मुसीबत और बला और परेशानी से महफूज रखेगा। वो चला गया, चल पड़ा, सफर का आगाज कर दिया। यहां तक कि मौला ने कासिद को भेजा और रास्ते से उसे फिर बुलाया कि उसे कहो कि मेरे पास आए। अभी थोड़ा सा ही आगे गया था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बुला लिया। वो शख्स दोबारा मौला की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो एक फिरोजा वो भी बनवा लो अपने लिए और उस पर एक जानेब लिखवाओ लिल्लाहिल मुल्क और दूसरी तरफ लिखवाओ अल मुल्को लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने अपनी अंगुष्ठे मुबारक अंगुष्ठरीय मुबारक अपनी अंगूठी पर लिखवाया हुआ था लिल्लाहिल मुल्क और जब मौला जाहिरी खिलाफत पर आते हैं उन्हें जबरदस्ती वो जाहिरी खिलाफत जब दी जाती है तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ये दूसरी तरफ ये जुमला भी लिखवा लेते हैं अल मुल्को लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ये अंगूठी अपने पास रखोगे तो तूस और निशापुर के दरमियान जब तुम सफर कर रहे होगे तो एक शेर नमूदार होगा, उस शेर को ये अंगूठी दिखला देना, उस शेर को ये अंगूठी दिखाना कि जिस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा इस तरह से नक्श बनवाओ ये लिखवाओ और फिर उससे ये कहना उसके कानों में जाकर कि अली इब्ने मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि रास्ता छोड़ दो और एक तरफ हो जाओ और मुझे जाने दो और तुम खुदा की अमान में हो, अब तुम जा सकते हो। वो चला जिस तरह से हुआ उस तरह से वाकया जैसे मौला ने कहा था वैसे वाकया पेश आया, हो गया सफर ज़ियारत मुकम्मल हो गया, ये अपने सफर से वापस आया। सुनिएगा जरा गौर से। आने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, मौला से कहा मौला आका जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ, फुला मुश्किल आई टल गई, फुला मुश्किल आई महफूज हो गया, फुला बला आ रही थी देखा मैंने मुझसे दूर हो गई, यहां तक कि जिस शेर का आपने जिक्र किया था वो शेर भी नमूदार हुआ और जिस तरह से आपने कहा था उसी तरह से मैंने वो अंगूठी दिखलाई और आपका पैगाम दिया। इमाम का पैगाम सिर्फ उस शेर को दिया है, पैगाम देने वाला ये जाहिर है, ये इमाम से मोहब्बत करने वाला मौला का आशिक है। इमाम अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद यहां पर मौजूद नहीं है, इसके माना यह हुए कि अगर लफ्जें इमाम की हों और किसी को इमाम अमानत के तौर पर दे दें कि जब उससे मिलो तो उसको ये मेरी लफ्जों की अमानत दे देना तो उनमें भी वही तासीर होगी कि जो इमाम के कलाम में होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कलामुकुम नूर व अमरुकुम रुश्द व वसीयतुकुम तक्वा व फ़ेलुकुम खैर व आदतुकुम एहसान व सजियतुकुम करम व शानुकुम सिद्क व रिफ्क व कौलुकुम हुक्म व हत्म व रायुकुम इल्म व हिल्म इन ज़ुकर अल खैर कुंतुम अव्वलू। अब बहरहाल ये जा रहे थे जामिया के वो जुमले कलामुकुम नूर, आपका कलाम नूर है। अब ये कलाम जहां जहां तक जाता रहेगा, बस जरूरत इस बात की है कि उस कलाम में रद्दो बदल ना करो। जिस तरह से वो कलाम तुम्हें मिल जाए अमानत के तौर पर रखकर उसे उसी तरह से आगे बढ़ा दो। अगर इसमें रद्दो बदल की तो ये बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से एक दवा आई है, उस दवा को डॉक्टर ने बताया कि खा लेना, बिल्कुल एज इट इज उठा के खा लेना तो तुम्हें शिफा दे देगी, अपना असर दिखा देगी। लेकिन अगर तुमने इसके अंदर तब्दीलियां की तो याद रखना ये अपना असर खो देगी। इसलिए कि इमाम की बनाई हुई दवा और तुमने उस दवा के अंदर तब्दीलियां कर दी, बिल्कुल उसी तरह से इमाम अलैहि सलाम का जो कलाम है उस कलाम के अंदर तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने तब्दीली न की तो मौजजाती असर दिखाएगी वो बात, वो कलाम इमाम का नूर के तौर पर। लेकिन अगर तुमने अपने मकासद के लिए इमाम अलैहि सलाम के जुमलों को तब्दील किया, इमाम के जुमलों को तुमने अपने माना और मफहूम और मकसद के लिए इस्तेमाल करना और उसे मोड़ना शुरू किया, तो याद रखना न फकत ये कि फायदा नहीं पहुंचाएगी बल्कि उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। अब ये तो दरमियान में आ गई बात, इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम, इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम देख रहे हैं कि वो बता रहा है आने के बाद वापसी पे कि मौला ऐसा ऐसा हुआ, शेर आया था, मैंने उसको ये अंगूठी दिखा दी और वो वहां से चला गया। मगर अब जब उसकी बात मुकम्मल हो गई तो इमाम नकी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अभी भी कुछ रहता है बताना जो तेरे साथ हुआ है सफर में, और एक बात है जो रह गई है बताना, अगर तू पसंद करे तो मैं खुद बताऊं तुझे। हाथों को जोड़ लिया और कहने लगा मौला आप बिल्कुल आप बताएं, आप इरशाद फरमाए, अस्तगफुरुल्लाह। अब बहरहाल ये उसके एग्जैक्ट जुमले नहीं है, मैं तो अपनी जानिब से नकले मतलब कर रहा हूं, नकले बिलमाना हो रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाना शुरू किया और मौला गोया हुए तो मौला ने इरशाद फरमाया कि जब तू हमारे जद्द अमजद मौला वाका सरकार अबुल हसन मौला अली इब्ने मुसर रजा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके तू उनकी कब्र मुताहर के करीब लेटा और सो गया, तेरी आंख लग गई, तो जिन्नात का एक काफिला आया था, ग्रोह आया था मौला रजा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम आका मौला की ज़ियारत करने के लिए। जब वो जिन्नात का ग्रोह आया और उन्होंने तेरे हाथों में उस अंगूठी को देखा, फिरोजे वाली अंगूठी, या बस उस अंगुश्तरी को देखा कि जो तूने मेरे हुक्म से पहनी थी, यानी इमाम के हुक्म से जो उसने पहनी थी, तो उन्होंने पहले ज़ियारत की, इमाम अलैहि सलाम की ज़ियारत करने के बाद वो आए, उन्होंने तेरे हाथों से वो अंगूठी को निकाला, उनके साथ एक मरीज था, पानी में धोकर, सुनिएगा, उस अंगूठी को पानी में धोकर उसका पानी, उस अंगूठी का पानी उस मरीज को पिलाया, जिन्नात के साथ जो मरीज आया हुआ था उसे शिफा मिल गई, तो शिफायाब हो गया। उन्होंने दोबारा से वो अंगूठी तेरे हाथों में पहना दी और वो चले गए, मगर उसकी निशानी ये थी कि तूने अंगूठी अपने दाएं हाथों में पहनी थी, जब उन्होंने तुझे वापस पहनाई तो बाएं हाथों में पहनाई, राइट हैंड में पहनी हुई थी, जब उन्होंने वापस पहनाई है तो तुझे लेफ्ट हैंड में पहना कर गए। और जब तू नींद से बेदार हुआ, इमाम अलैहि सलाम की विलायत देखी, उनका इख्तियार देखिए, मौला का, मौला के तसर्रुफात देखिए, ये तो एक बंदे की बात हो रही है कि जो एक बंदे के हालात इमाम अलैहि सलाम उससे आगा हो रहे हैं, और जब तेरी आंखें खुली तो तूने देखा कि वो अंगूठी जो तूने दाएं हाथ में पहनी थी वो तेरे बाएं हाथ में कैसे आ गई, और तू बहुत परेशान हुआ और तूने उसका सबब जानने की बहुत कोशिश की मगर तुझे उसका सबब मालूम न हुआ, यहां तक के आज भी तुझे मालूम, आज तक भी तुझे मालूम नहीं था कि तेरे साथ हुआ क्या ये। हाँ, और एक सुर्ख रंग का याकूत वो तेरे सरहाने पड़ा हुआ था जब तू जागा, वो इस वक्त भी तेरी जेब में मौजूद है या तेरे किसी बैग के अंदर मौजूद है जो तूने लटकाया होगा या पहना हुआ होगा या तेरे सारे सामान में, आज भी इस वक्त भी मौजूद है। जाओ और उस याकूत को बाजार में 80 अशरफियों 80 अशरफियों के इवज बेच दो, इसलिए कि ये उन कौमे जिन्नात से आए हुए लोगों का तेरे लिए तोहफा है कि जो तेरे सराहने छोड़ कर गए तेरे लिए छोड़ कर गए, उसे फरोख करके उसकी कीमत लो और उसे फायदा उठाओ। یہ ہے امام معصوم علیہ السلام کا تصرف. اب وہ مولا و آقا کہ جو ایک مومن کے اس انداز سے حالات کو جان رہے ہیں, وہ کیا نہیں جانتے ہوں گے کہ انسان مومن کی جانے والے کی کیا پریشانی ہے, اس کی کیا مشکل ہے؟ وہ تو جانتے ہیں, مگر پھر بھی میں مشکل میں کیوں ہوں؟ دو باتیں, توجہ نہیں ہے میری امام کی طرف, اور دوسری بات مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یقین پہلے کی طرح سے نہیں رہا. آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو اپنے بزرگوں سے پوچھئے, جب ہر شب جمعہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھیں دسترخوان پر, کوئی نظر تیار کی جاتی تھی, نظر دلائی جاتی تھی. اب اس کی شرعی حیثیت میں بات نہیں ہو رہی, یہ سارا کام جن ہستیوں کی محبت میں ہو رہا ہے, میں ان ہستیوں کے اختیار کی بات کر رہا ہوں اور اس کا اثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بی بی سیدہ کی کہانی سنائی جاتی تھی, لکڑ ہارے کی کہانی سنائی جاتی تھی. اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں مشکل ہے, کہانی کی منت مان لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تو ہوتا تھا. تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب تو نہیں معلوم کتنی بڑی بڑی منتیں کر لیتے پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ یقین کی کمی, میرے دلوں میں یقین کم ہو گیا. مومنین کا اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور ان کی معرفت سے قریب ہونے کا جو انداز تھا وہ پھیکا پڑ گیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس کائنات سے سرخرو ہو کر جانا چاہتے, یہ زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزارتے ہوئے کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اگر جانا چاہتے ہیں نا, تو ان ہستیوں کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا کہ جن کے حوالے کر گئے ہیں رسول ہمیں جاتے جاتے اس دنیا سے, رخصت ہوتے ہوتے, پردہ فرماتے فرماتے ہمیں اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں, ما ان تمسکتم بہما, قرآن اور اہل بیت, اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو یاد رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج کی حد تک بات کو ہم یہیں پر روکیں گے اور اس دعا کے ساتھ مصائب کی طرف بڑھیں گے کہ پروردگار ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما. ہم اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی محبت دل میں رکھنا چاہتے ہیں, مودت ان کی رکھنا چاہتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں. ہم اعضاء و جوارح سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں. بس اے خدا, بہت سی باتیں جانتا ہوں, بہت سی باتیں نہیں جانتا, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ در یہی ہے, دروازہ یہی ہے, یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں کہ جو بھٹکے ہوئوں کو بھی راستے پر لے آتے ہیں. حور کی مثال ہمارے سامنے ہے. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس تصرف کو دیکھ کر جو امام علیہ السلام مدد کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک جا کر امام علیہ السلام نے مدد کی ہے, یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام سے شدت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا اور وہ بھٹک بھی رہا ہوگا, اس نے زندگی کا ایک حصہ گناہوں میں بھی گزارا ہوگا, لیکن اگر دل میں اہل بیت کی شدت کے ساتھ اس کی مودت ہوگی تو کیا اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت اسے صحیح راستے پر لے آئے گی؟ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ کرتے ہو تو گویا سمجھو حسین کو خدا حافظ, یہ کیا بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام گناہ کا مطلب حسین کو خدا حافظ, یہ کس طریقے کا جملہ ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر گناہ کرتے ہو تو مجلس عزا میں آنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کتنا غلط جملہ ہے عزیزو. یہ اس لیے غلط جملہ ہے کہ اگر میں بہت نیکوکار ہوں, بہت امام علیہ السلام مجھے پسند کرتے ہیں, تو میں آتا ہی ہوں مسجد میں اور میں مجلس عزا میں فرش عزا پر امام بارگاہ میں حسینیہ میں, لیکن جو گنہگار ہے وہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے آنا چاہیے فرش عزا پر, آ کر بیٹھنا چاہیے, اس کی برکتیں لینی چاہیے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس راستے پر لے آئیں جو ان کی رضامندی کا اور خدا کی رضامندی کا راستہ ہے. میں اس کا یہ راستہ بند کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی کیا میرے پاس کریم حسین نہیں ہے کہ جن پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے میں گنہگار کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دروازہ چاہتے ہو, سمجھتے ہو کہ تمہاری معافی جہاں سے ہو سکتی ہے, در حسین ابن علی پر آ جاؤ, پشیمان ہو, نادم ہو, در حسین ابن علی علیہ السلام پر آ جاؤ. یہ جملہ قطعاً خدا را نہ کہا کریں کہ اگر تم گنہگار ہو تو تمہارا مجلسوں میں آنے کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فائدہ نہیں. نہیں, وہ تو زیادہ حقدار ہے, وہ تو زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ آئے اور اپنی روح کو پاک کرے مجلسوں میں آ کر. یہاں سے ہدایت کا نور تقسیم ہوتا ہے. کل آپ نے وہ واقعہ سماعت فرمایا کہ چور خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹو. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس کرنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو مودت اہل بیت اطہار کا کرنٹ اس کے دل میں تھا, اور وہ اس بات پر اس کو لے آیا کہ اب جیسا علی ابن ابی طالب چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا, میں ویسا ہی بنوں گا, میں ویسا ہی رہوں گا. لہذا اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ہم اپنی اصل اور اپنی بنیادوں کو نہ کھو بیٹھیں. پہلے علم مبارک پر جاتے تھے اور علم کو دیکھ کر مولا عباس علیہ السلام یاد آتے تھے, مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں, باب الحوائج کی خدمت میں حاجتیں رکھتے تھے, ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں. اب تو علم کے پاس جاتے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ غیر خدا کو سجدہ, غیر خدا کو چومنا, یہ عزیزان محترم یہ شاعر حسینیہ میں سے ہیں, شاعر حسینیہ شاعر اللہ میں سے ہیں. علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا نہیں یاد آتا؟ علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں, عباس یاد آتے ہیں تو ان کی وفا یاد آتی ہے, جب ان کی وفا یاد آتی ہے تو امام حسین سے کی ہوئی وفا یاد آتی ہے, جب امام حسین یاد آتے ہیں تو امام حسین کون ہیں؟ خدا کا نمائندہ ہے زمین پر اس وقت, کہ جس کی اطاعت میں ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہو گئے, اپنا ارمان قربان کر دیا. اور آج باب الحوائج عباس کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. تو یہ سب کچھ جو عباس نے قربان کیا امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا, اور امام حسین علیہ السلام خدا پر قربان ہوئے. تو علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے, خدا پر قربان ہونے والا ایک بندہ یاد آتا ہے. تو یہ تو اور ہمیں توحید کی طرف لے جا رہا ہے یہ علم. لہذا ایسے اعتراضات سے انسان بچے اور اپنے اولادوں کو بچائے تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے. پروردگار یہ کیسے لوگ تھے کربلا والے, یہ کیسی ہستیاں تھیں کربلا والی, ان کی مصیبتیں انسان کیا شمار کرے, ان کی فداکاریاں انسان کیا شمار کرے کہ جہاں پر آ کر عقلیں حیران ہیں کہ ایسی قربانی, ایسا صبر. کائنات مصیبتوں پہ صبر کرتی ہے اور نعمتوں پہ شکر کرتی ہے. حسین نے مصیبتوں پہ بھی شکر کیا ہے. الہی تیرا شکر, پروردگار یہ سب تیرے لیے ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو, کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کوفہ کی جانب. ہم اور آپ سب جانتے ہیں ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. آج بھی نجف و کوفہ کے درمیان یہ مسجد واقع ہے کہ جہاں پر ایک موضع اور اصل حسین علیہ السلام ہے, کہ جہاں پر اس رات کی جس رات کربلا کا یہ لوٹا ہوا قافلہ بے کجاوہ اماریوں پر بے ردا کی بیبیوں کے ساتھ ساربان مولا سید سجاد ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, سالار لشکر ہے, اور ایک مرتبہ اس مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا گیا. رات اس قافلے نے, مولا حسین کے لوٹے ہوئے اس قافلے نے یہی گزاری ہے, اور وہ مقام کی جو موضع اور آصل حسین ہے وہیں پر سر امام حسین کو رکھا گیا. مگر عزیزو اسے حنانہ اس لیے کہا جاتا ہے اس مسجد کو کہ حنانہ اونٹنی کی اس رونے کی آواز کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت بلند ہوتی ہے کہ جب ماں اپنی اونٹنی سے اپنی اپنے بچے سے دور ہو جائے. فراق کے عالم میں جب اونٹنی رویا کرتی ہے اسے حنانہ کا رونا کہا جاتا ہے, حنانہ کی آواز کہی جاتی ہے. مگر ہاں اس مسجد سے کون سی ایسی رونے کی آواز تھی کہ جو بلند ہو رہی تھی. راوی بیان کرتا ہے کہ جس رات کٹے ہوئے سر شہداء یہاں لا کر رکھے گئے تھے, ارے حسین ابن علی کا سر درمیان میں تھا کہ جہاں پر آج مقام زیارت بنا ہوا ہے, در و دیوار مسجد کے ایسے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی در و دیوار سے, ایسا لگتا تھا کہ کوئی ضعیفہ ماں ہے کہ جو رو رہی ہو. ارے نہیں معلوم کون روتا ہوگا, مگر میرا دل یہ کہتا ہے ارے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا, ارے مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ اور شام کا سفر اپنی بیٹی کی مصیبت میں ساتھ ساتھ کیا ہے. ہو نہ ہو اسی یہ اسی ماں کے رونے کی آواز ہوگی. مگر ہاں عزیزو, سروں کو شہداء کے نوک نیزہ کی انی میں ڈالا جاتا تھا, رکھا جاتا تھا, گاڑا جاتا تھا, اور اس کے بعد نوک نیزہ کو اٹھایا جاتا تھا اور سروں والے نیزے آگے آگے, ان کے پیچھے مولا سید سجاد اور ان کے پیچھے ساری بیبیاں ہیں. مگر ہاں عزیزو, ہر رات جب بھی یہ قافلہ کر ٹھہرتا تھا کہیں رکتا تھا, نوک نیزہ سے سروں کو اتار لیا جاتا تھا. اگلے دن جب یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا دوبارہ سے نوک نیزہ میں کٹے سروں کو لگایا جاتا تھا. بس تصور کرتے جاؤ عزیزو, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان کتنی مرتبہ نوک نیزہ پر سروں کو چڑھایا گیا ہوگا اور کتنی مرتبہ سروں کو اتارا گیا ہوگا. ارے شہداء کے سروں کو کاٹا گیا ایک بار, مگر انہیں زخمی کیا گیا بار بار. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارا یہ آنسو, یہ گریا, یہ سسکیاں, یہ نفس محموم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال فرما. جناب سیدہ کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما. پروردگارہ امام کے صدقے میں تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. بار الہ امام معصوم کے صدقے میں, امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.